تشار خوبا تو جانے جانا تشار خوبا تو جانے جانا چہرہ ام الکتاب تیرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ. کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی. میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی. کہا المدد محمد تو ابر گیا سفینہ کہا المدد محمد تو ابر گیا سفینہ میرا دل تڑپ رہا ہے دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا میرا دل تڑپ رہا ہے مجھے گرد شو نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی مجھے گرد شو نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم صلى عليه باب سؤال جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أحبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رواة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال: أردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت الله، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اطہر اور آپ کے آل و اصحاب پر ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد، سامعین عزیز وقار، امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا: جبرائیل کا سوال کرنا نبی علیہ السلام کی ذات سے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں، اور قیامت کے علم کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرنا، پھر فرمانا آخر میں کہ جبرائیل آئے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ان تمام امور کو دین میں شامل سمجھا، اور پھر دوسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی کہ اور جو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا عبد القیس کے وفد کے سامنے، اور اسے بھی ایمان کا حصہ قرار دیا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بات نقل کی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ جو شخص کوئی اور دین ڈھونڈے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز وہ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث شریف نقل کہ رسول اللہ علیہ السلام لوگوں کے درمیان نمایاں تشریف فرما تھے، تفتن جبرائیل آئے اور کہا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے ساتھ ملاقات پر، اس کے رسولوں پر، اور تو ایمان و یقین رکھے کہ موت کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا۔ پھر کہا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو عبادت کرے اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور نماز قائم کرے، اور جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے وہ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے۔ پھر عرض کی کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ پا رہا تو بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ سائل نے عرض کی کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے اس باب میں زیادہ نہیں جانتا، اور میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ جس وقت لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور جب سیاہ اونٹ چرانے والے بڑے بڑے محلات میں پھریں گے، پھر پانچ چیزوں کا ذکر کیا کہ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. ثم ادبر, وسائل اٹھ کر چلا گیا. فقال, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ردو ہو, اسے واپس لوٹاؤ. فلم یارو شیئا, تلاش میں نکلنے والے لوگ کوئی بھی چیز نہ دیکھ سکے. فقال, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہذا جبریل, یہ جبرائیل تھے. جا یعلم الناس دینہم, جو آئے تھے لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے. ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو اعلی ذالک کا کلہ من الایمان, کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری چیزیں ایمان میں گنی. اعلی مرتبت سامعین, آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی کتاب سے ترجمۃ الباب کے تین حصے پہلے ملاحظہ کیے, پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث سماعت فرمائی, جہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقصود کا تعلق ہے, وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے مختلف امور کا ذکر کیا ہے. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان ہے, رسولوں پر ایمان ہے, باعث بعد الموت پر ایمان ہے, عبادت کا ذکر ہے, قیامت کی اشارات یعنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف متون میں کسی چیز کو رسول اللہ علیہ السلام نے ایمان قرار دے دیا, کسی کو اسلام قرار دے دیا, کسی کو دین قرار دیا, اور جب جبرائیل چلے گئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا, جبرائیل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان, اسلام اور علم قیامت, معرفت کی جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ سب دین میں شامل ہیں. طریقے طریقے سے امام بخاری نے استدلال اس بات پر کیا کہ ایمان کا اطلاق جہاں اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب پر ہوتا ہے, مختلف اعمال کو بھی رسول اللہ علیہ السلام نے ایمان کا حصہ اور اسلام کا حصہ منا کر بیان کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان کے بسیط اور مرکب ہونے کی بحث کی ہے, امام بخاری کا یہ محل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو مضر نہیں ہے, اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اطلاقات مختلف طرح کے ہیں. کبھی حقیقتاً کسی چیز پر کوئی لفظ اطلاق پذیر ہوا ہے, کبھی مجازاً. ایمان کو اسلام کہہ دیا, اسلام کو ایمان کہہ دیا, سب چیزوں کو دین کہہ دیا. جب اس کے اطلاقات مختلف ہوئے تو یہ حدیث یا اس قسم کی احادیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی اس بحث کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جو آپ نے فرمایا کہ ایمان بسیط ہے مرکب نہیں ہے، یعنی ایمان کا اطلاق صرف اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب سے ہے، اس کا تعلق جوارح سے صادر ہونے والے اعمال نہیں ہے۔ یہ بات تو فنی تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا، یہ حدیث شریف امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا سلوکو ان یقال ام السنہ، اس عربی کی عبارت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ حدیث ام السنہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی احادیث اور آپ کے جتنے اقوال شریفہ اور آپ کے افعال بیضا محدثین نے بیان کیے ہیں، ان سب کی اصل یہ حدیث ہے۔ گویا اس منبع ہی سے تمام علوم اور فنون کے فیوضات جاری ہوتے ہیں، اس اصل ہی سے دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقائق کو، اصولوں کو اور ضوابط کو سمجھا جا سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام مسلم علیہ رحمہ نے جس وقت اپنی کتاب شروع کی تو سب سے پہلے حدیث جبریل نقل کی۔ آپ جانتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک کتابوں کا شروع کرنا کسی حدیث سے ان کے افکار کا خلاصہ گویا ملاحظہ کرنا ہوتا ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصل العلوم والفنون سمجھتے ہیں انما الاعمال بالنیات کو، انہوں نے بخاری شریف کو انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ام السنہ حدیث جبریل ہے، اس لیے وہ اپنی کتاب کو اس حدیث شریف سے شروع کرتے ہیں۔ بلکہ میں عرض کروں کہ امام بغوی نے جو مصابیح رسول اللہ علیہ السلام کے سنت کے خزائن پر مشتمل ترتیب دی، ایک کتاب ہے اور ان کی دوسری کتاب ہے شرح السنہ، تو آپ نے شرح السنہ کو بھی اور مصابیح دونوں کتابوں کو حدیث جبریل سے شروع کیا۔ گویا وہ اس حدیث شریف کے فریفتہ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دین مبین سارے کا سارا اس حدیث شریف کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ قاضی ایاز جو رسول اللہ علیہ السلام کی محبت اور پیار کے حوالے سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں، جس طرح امام عسیری اپنے قصیدہ کے حوالے سے امت مسلمہ کے دل کی دھڑکنوں میں آباد رہتے ہیں، میں نے قاضی ایاز نے جو کتاب الشفا لکھی رسول اللہ علیہ السلام کے حسائل حمیدہ میں اور آپ کی خوبیوں اور کمالات پر. وہ کتاب میں کہہ سکتا ہوں کہ مغرب کا تحفہ ہے مشرق کے نام, کیونکہ قاضی ایاز ظاہر ہے اندلس کے رہنے والے تھے, مغربی عالم تھے, لیکن ان کا ذوق عشق رسول کا اور محبت رسول کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتاب الشفا لکھی. کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ, اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث جبریل ہے یہ جتنے ظاہری اور باطنی وظائف ہیں ان سب پر حاوی ہے, ان سب پر فائق ہے. یعنی زندگی اگر اسی حدیث شریف کی تلاوت میں بسر کر دی جائے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے. اللہ سبحانہ نے اس حدیث شریف کے اندر روحانیت اور علم ظاہری کے انمول خزانے رکھے ہیں. یقیناً اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تین مقامات پر اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. ایک اب جو آپ مطالعہ فرما رہے ہیں اور دوسرا آپ دوبارہ پڑھیں گے اس کو کتاب الزکات کے اندر, پھر آپ اسی حدیث کو سہ بارہ پڑھیں گے بخاری شریف میں کتاب التفسیر کے اندر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے نزدیک اس چشمے سے دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض پھوٹا ہے ضرورت ہے کہ بار بار اس جھرنے آبشار اور چشمے کے کنارے آیا جائے اور طلب کے ظروف بھر کے واپس ہوا جائے. امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں نقل کیا, ابن ماجہ نے اس کو سنن اور فتن کے باب میں نقل کیا, ابو داؤد نے اس کو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے باب میں نقل کیا, نسائی نے اس کو ایمان کے باب میں نقل کیا, اور پھر میں یہ بھی بتاؤں کہ بزار ابن عوانہ ترمذی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سب بزرگوں نے اپنے اپنے مصنفات اور اپنی اپنی مسند کے اندر یہ حدیث شریف نقل کی. یہ جو سکیچ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کی جو معتبر اور محتمد کتابیں ہیں تقریباً 21 کتابوں کے اندر مؤلفین حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث جبرائیل کو نقل کیا ہے. تیسری چیز جو آج کے درس میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مسلم نے اور امام بخاری نے جو متون منتخب کیے ہیں اس حدیث کے ان میں ان کا ذوق اور شوق اور رسول اللہ علیہ السلام سے ان کا تعلق دونوں کو آپ نمایاں دیکھیں گے. یہ کیا وجہ ہے سوال کہ امام مسلم نے جو متن نقل کیا اس حدیث شریف کا اور عام طور پر علماء بیان بھی اسی متن کو کرتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ متن نہیں لیا. یہاں حدیث کا مفہوم وہی ہے لیکن جس متن کا انتخاب کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ دوسرا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں غور و فکر کرنے کے بعد کہ اس حدیث شریف کے الفاظ میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارزن یوما للناس. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارز آشکار ہونا، نمایاں ہونا، سامنے بیٹھا ہونا، اونچی جگہ پر بیٹھا ہونا جہاں سب کو کوئی نظر آ رہا ہو، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس حدیث کا انتخاب کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچے بیٹھے ہوئے تھے، نمایاں تھے، ہر ایک کو نظر آ رہے تھے، ہر آنے والے کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر پڑ رہی تھی، ہر آنکھ گویا جمال رسول کا طواف کر رہی تھی. آسانی سے جس جگہ رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ہر دل کے اندر اور ہر روح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتر رہے تھے. اس پر جو مرکات نے نقل کیا وہ لفظ ہیں وکانا الگ دکان میں نتین، قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ دکان میں نتین. مسجد نبوی شریف کے اندر مٹی کے غارے کے ساتھ ایک جگہ باقاعدہ اونچی بنا دی گئی تھی، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے، سمجھاتے، پڑھاتے، درس دیتے تو رسول اللہ علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھتے تھے، چٹائی بچھا دی جاتی، باقی لوگ نیچے ہوتے، حضور علیہ السلام اونچے بیٹھتے. یہ وہ بات ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارزن یوما للناس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لوگوں میں نمایاں یعنی اونچی جگہ پر تشریف فرماتے. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث شریف نقل کی اس میں یہ لفظ نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام جو ہے وہ اونچی جگہ تشریف فرماتے، وہ حدیث ہے جس کو امام بغوی نے بھی نقل کیا، ولی الدین عراقی نے بھی نقل کیا اور شرح السنہ میں بھی نقل کیا گیا، اور شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے بھی وہی متن اختیار کیا. ظاہر ہے جب مسلم شریف کا وہ متن ہے تو وہ کمزور متن نہیں ہے، کبھی متن ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ شدید و بیاد الثواب، شدید السواد الشار، لا یورا علیہ اثر السب، ولا یعرفہ منا احد. یہ جو چار کیفیات، وہ جو آنے والا بندہ تھا ساحل، اس کے بارے میں نقل کی کہ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا. یہ الفاظ ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے مرکات کے اندر ان الفاظ کے در و بست پر اور ترتیب اور ترکیب پر بڑی ندرت آمیز قسم کی گفتگو فرمائی ہے جو انہی کو سزاوار ہے. لیکن میں یہاں صرف ذوق کی بات کر رہا تھا کہ میری اپنی معلومات میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم، علامہ یوسف ربانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، علامہ کوثری، یہ جتنے علماء کے اسماء میں نے لیے ہیں وہ اس طرف توجہ نہ دے سکے، لیکن سوچنے والی بات ضرور ہے کہ وہاں جو سائل ہے اس کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ اس کے بال کالے تھے، اس کے کپڑے چٹے تھے، اور اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، اور ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. اور جو بخاری کی روایت ہے اس میں زور اس پر ہے کہ حضور محفل میں نمایاں نظر آ رہے تھے، حضور سامنے تھے، وہ ہر دل میں اتر رہے تھے، وہ ہر روح میں کب رہے تھے. میرے خیال میں آپ کو امام بخاری کی جودت اور ذہانت کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے جو دو متون ہیں ان میں سے اس متن کا انتخاب کیوں کیا. حالانکہ جو تفصیل ہے اور ابہام کو دور کرنے والی چیز ہے وہ تو مسلم کی روایت میں ہے، یا ترمذی کی روایت میں ہے، یا مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت میں ہے. جہاں الفاظ تھوڑے مختصر ہیں ان میں تفصیل نہیں ہے، ان میں توسع نہیں ہے، لیکن جو ربط قلب یا جو حضور کے حسن کے ساتھ ربط روحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو عطا کیا تھا وہ امام بخاری کا حصہ تھا. ویسے بھی امام بخاری استاد ہیں اور امام مسلم شاگرد ہیں، تو جو اپروچ استاد کی ہوتی ہے وہ بہرحال استاد ہی کی اپروچ ہوتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس متن کو اس لیے نمایاں کر کے بیان کیا کہ جس طرح کا ذوق سے آبا کا تھا، جس طرح کی شیفتگی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے تھی، ان کو باہر سے آنے والے کی پرواہ بھی کیا تھی کہ کون آیا. میرے خیال میں ان کو یہی کہنا چاہیے تھا جو آیا تھا ہم میں سے اسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. تو جو یہ جو صرف نظر ہے اور جو اس طرف توجہ کا نہ دینا ہے، میرے خیال میں اگر ذہن پہنچ گیا ہے تو یہ بالکل صورت یہی ہے کہ آفتاب طلوع ہو تو دیا تو کوئی بھی نہیں جلایا کرتا، جس وقت آفتاب روشن ہو تو پھر شمع کی روشنی کی طرف کون دیکھا کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بولا جب حضور نمایاں تھے تو ہم کیوں جانتے کہ وہ کون آیا، ہماری ضرورت کیا تھی کہ وہ کون آیا. اب آقا والا تاجدار نبوت اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت تھی، پیار تھا، میرے خیال میں یہ متن اس کا عکاس ہے، ان جلووں کو بیان کرنے والا ہے. امام مسلم کے بارے میں بھی میرے خیال میں سوئے زنی کا رخ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی بہت کامل تھے. یقیناً نے یہی سوچا ہوگا تھا کہ جو استاد نے بیان کیا ہے وہ تو بیان کر دیا ہے، جو رہ گیا ہے وہ میں بیان کر دوں. تو اس کا مطلب یہ ہے جو حفاظت دین کا جذبہ ہے اور حفاظت حدیث کا جذبہ ہے حفاظت متون کا جو جذبہ محدثین رحمہ اللہ میں ہے، یقین امام مسلم کے ہاں اس کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. اور اب آپ ان دونوں چیزوں کو، ان روایات کی دونوں جہتوں کو اور دونوں ڈائریکشنز کو سامنے رکھ لیں اور پھر کچھ نکات کا ادراک کریں. ممکن ہے کہ ہم اپنی تربیتی زندگی میں کچھ سیکھنے اور کچھ سکھانے کے قابل ہو جائیں. اس سے ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ تعلیم کے وقت استاد کا نمایاں ہو کر بیٹھنا یہ کمال اخلاق ہے اور کمال کردار ہے، اس لیے کہ وہ معلم ہے، وہ دینے والا ہے، وہ نوازنے والا ہے. سورج اسی وقت سورج ہے جس وقت وہ آسمان پر چمک رہا ہے. جس دن سورج پھٹ کے زمین پر آ گیا وہ سورج نہیں ہوگا، مٹی کا ڈھیلا ہو جائے گا. تو استاد جس وقت عظمتوں کی بلندی پر فائز ہو تو وہ روشنی دیتا ہے، وہ چمکتا ہے. جس وقت وہ اپنے مقام سے ناگاہ ہو جائے تو اس کے فیض میں کمی واقع ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ لانا کہ بارزن، ویسے معاف کیجیے، اس دنیا کے سورج کی روشنی بند کمروں میں بھی داخل ہو جاتی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کو کسی اونچی جگہ بیٹھ کر درس دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ نیچے بیٹھے ہیں یا اونچی جگہ بیٹھے، روشنی روشنی ہوتی ہے، اس نے ظلمت کا مقدر بدلنا ہوتا ہے. تو آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ضرورت نہیں تھی، ضرورت پہ دراصل چاہنے والوں کی تھی کہ ہر عاشق، ہر طالب، ہر مرید، ہر چاہنے والا چاہتا یہی ہے کہ وہ اپنی مراد کو نمایاں دیکھے، وہ وہاں ہو جہاں اس کی نظر بھی پڑے اور وہ اپنے حواس میں، محسوسات میں، مشاہد میں، اپنی سوچوں میں اور اپنے خیالوں میں جس وقت رنگ بھرے تو وہ اپنے محبوب کو دیکھ کر بھرے. میرے خیال میں رسول اللہ علیہ السلام اپنے کسی ضرورت کے تحت نمایاں نہیں بیٹھتے تھے، وہ چاہنے والوں کی ضرورت کی خاطر اونچی جگہ بیٹھا کرتے تھے، جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارزن یوم للناس. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. یہ میں نے جملہ ادا کر دیا اس لیے کہ جو لوگ مادی زندگی گزارتے ہیں وہ روحانی زندگی کے مضمرات کو سمجھنے سے قاصر لوگ ہیں. کسی جگہ جا کے دیکھا کوئی محلے میں استاد ہیں، پیر ہیں، اونچی جگہ بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، باقی لوگ سارے نیچے بیٹھے ہیں. جو مادیت کا روندہ ہوا شخص ہے وہ تو یہی کہے گا دیکھو جی کلاس بنائی ہوئی ہے، نہیں کچھ لوگ نیچے بیٹھتے ہیں، پھر سب اوپر بیٹھتے ہیں، اوپر نیچے ہو گئے. یہ کلاسیفیکیشن یا یہ عجب یا یہ دل اور سوچ پر جو گرا لگتی ہے، یہ اس وقت لگتی ہے جس وقت انسان نہ روحانی زندگی کا طالب ہوتا ہے، نہ اس کو ادراک کا شعور ہوتا ہے، نہ اس کی منزل ہوتی ہے کوئی، نہ کسی مقصد کا وہ چاہنے والا ہوتا ہے، نہ ہی اپنی تاریخ پر اس کی کوئی نظر ہوتی ہے. تو اس قسم کے بکھیڑے لوگوں کے سامنے ڈال کر کے ان کو منزل سے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وگرنہ دنیا میں جتنی پروانوں کی نسل ہے، جناب روشنی کو ممتاز سمجھ کر کے ہی اس پر اپنی جان چھڑکتے تھے. کسی پروانے نے یہ نہیں کہا کہ لالٹین نیچے کیوں نہیں، اس کو اپنے ہی پروں میں طاقت پیدا کر کے کچھ اوپر پرواز کرنی پڑتی ہے، پھر وہ اپنی جان جو ہے وہ روشنی پر فدا کر دیتا ہے. تو جو دین کا طالب علم ہے، جو حضور کا چاہنے والا ہے، جو روحانیت کا طالب ہے، وہ جب تک کسی کو اپنی مراد بنا کر کے اس کو اونچا نہیں سمجھے گا، اس کو اونچا نہیں کرے گا، اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں سمجھے گا، اس کو فالو ایبل نہیں سمجھے گا، اس کو ابو دین کرٹیسزم نہیں جانے گا، وہ فیض کس طرح پائے گا؟ بہرحال بخاری کا جملہ بہت حسین ہے کہ حضور ایک دن لوگوں میں نمایاں تھے، ہر نظر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پا رہی تھی، ان کو دیکھ رہی تھی اور ان کو اپنے روح میں اتارے ہوئے تھی. اب اس کے ساتھ تھوڑی سی دوسری بات بھی کروں کہ یہ جو امام مسلم نے یہ کہا کہ آنے والا جو آیا ہے اس کے بہت زیادہ چھٹے کپڑے تھے، بہت سفیدی تھی اس کے کپڑوں میں، اس کے بال بہت کالے تھے شدید. حدیث شریف بیان کرنے میں بالوں کا کیا ذکر، کپڑوں کا کیا ذکر؟ یہ میں جدید دور کے ایک جدید مغالطے کا اظہار کرنے لگا ہوں جو لوگوں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے کہ جی یہ کیسے دیوانے لوگ ہیں، ان کی مسجدوں میں جاؤ تو یہ ہر وقت حضور کے حسن کی تعریف کرتے رہتے ہیں، زلف کی تعریف کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں وہ ایسے حسین تھے، ان کی آنکھ ایسی تھی، ان کا چہرہ ایسا تھا، ان کا روح پائندہ تھا، درخشندہ تھا، شگفتہ تھا، تازہ تھا. پریکٹیکل لائف کی کوئی بات ہونی چاہیے، یہ ہے جدید مغالطہ. عملی زندگی کی کوئی بات کریں، لوگوں کو کہیں نماز پڑھو، لوگوں کو کہیں روزہ رکھو، لوگوں کو یہ زلف و زنجیر کی بات کرنا اور زلف و غازہ کی بات کرنا یہ دین یا ریلیجن کا تو عنوان نہیں ہے. میں یہاں اس بحث کو سٹاپ کر کے میں عرض کروں گا کہ صحابہ کو منافق اس لیے بیوقوف کہتے تھے کہ منافقین کو صحابہ کی یہ طرز محبت سمجھ نہیں آتی تھی، وہ بیوقوف کہتے تھے صحابہ کو. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو گویا یہ سفہا یہ منافقین تھے، کافرین تھے، ملحدین تھے، مشرقین تھے، جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ادا ہائے عشق کو بے وقوفی اور حماقت سے تعبیر کرتے تھے. بے وقوفی اور حماقت کس بات سے سمجھ آتی تھی؟ جی حضور کا کبھی تھوک مبارک، آپ کے وضو کا گرا ہوا پانی مبارک اٹھانا، ہونٹوں پر ملنے شروع کر دینا، اور جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث بیان کرنا تو پہلے یہ بیان کرنا، سونے بڑے تھے، ان کے چہرے میں لالی بڑی تھی اور ان کی نگاہوں میں اثر بڑا تھا اور ان کی نگاہوں میں تاثیر بڑی تھی. اور میرے خیال میں یہ ان کی اپنی سوچ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلوب قرآن میں دیا تھا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. تو گویا یہ وہ روایات تھیں جن روایات پر کتاب اللہ کی روشن نصوص اور بیضا نصوص موجود تھیں. اب آئیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی روحانی زندگی کا پیارے اس وقت تک ادراک احاطہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ وادی محبت میں قدم نہیں رکھتے، اور وادی محبت میں آپ قدم رکھنے میں اس وقت تک جھوٹے رہیں گے جب تک کہ کسی کو اپنے اوپر فائق نہیں کرتے، اپنے اوپر تاری نہیں کرتے. تو جس وقت آپ تاری کریں گے، تو اگر کام کی کسی چیز کو آپ نے اپنے اوپر تاری کیا تو وہ شخص آپ کو اپنے تک نہیں رہنے دے گا، اس کی تو روحانی معراج ہی جب ہوگی جب کوئی چاہنے والا حضور کے قدموں میں پہنچا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی رسائی ہو جائے. یہ میری 5 منٹ کی گفتگو دراصل اس لیے تھی کہ بالوں کا ذکر کیے بغیر، زلف کا ذکر کیے بغیر، چہرے کا ذکر کیے بغیر اسلام کے اور دین کے اصول بیان کرنے کے خاکے بے رنگ رہتے ہیں. ان میں رنگ دلچسپی کا اسی وقت آتا ہے جس وقت ان عنوانات کو بھی آپ ٹچ کریں، اس لیے کہ یہ سنت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. جی جناب، اب تربیتی نقطہ نظر سے تھوڑی سی میں اس پر گفتگو کروں گا کہ جو آنے والے آئے تھے وہ سفید بالکل کپڑے پہنے ہوئے، سفید کالے بال. مزیدار بات یہ ہے کہ تھے وہ جبرائیل اور وہ فرشتوں کے سردار تھے، ملائکہ کے سردار تھے. آئے حضور کی محفل میں آئے اور حضور اونچے بیٹھے تھے، وہ نیچے بیٹھے. وہ حضور اونچے بیٹھے تھے، وہ نیچے ہی بیٹھے. جبرائیل ہو کر کے بھی نیچے ہی بیٹھے، فرشتوں کے سردار ہو کر کے بھی نیچے ہی بیٹھے. اور یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ وہ کپڑے کدھر سے لے کے آئے تھے، پہنے کہاں تھے، بال کہاں لگائے تھے. تو اگر کوئی اس سے کوئی منفی معنی نہ نکال لے تو میں پیار کی بات کرنے لگا ہوں. سورہ دہر پڑھیے تو لگتا ہے کوئی جبرائیل کی ٹھڑک تھی کہ کبھی علی اور فاطمہ کے دروازے پر یتیم بن کے آ جانا، کبھی اسیر بن کے آ جانا. میں کہتی ہوں جی روٹی دے دو، میں یتیم ہوں جی مجھے روٹی دے دو، میں مسکین ہوں جی مجھے روٹی دے دو. جبرائیل فرشتہ ہے، وہ کھانا کھانے والا نہیں، وہ یہ کپڑے پہننے کے محتاج نہیں ہے، وہ تو مخلوق ہی نور نور والی مخلوق ہے. لیکن کبھی کبھی زمین پر بیٹھنے والا بشر اپنے کردار اور اخلاق سے اتنا میٹھا ہو جاتا ہے کہ جبرائیل کا دل بھی کرتا ہے میں یتیم و مسکین بن کر کے کسی کے دروازے پر جا کر رہا ہوں. یہ ہے وہ مقام جو انسانیت اور آدمیت کا سمجھنے والا مقام ہے. حضرت جبرائیل چٹے کپڑے پہن کے، کالے بال سجا کے حضور کی محفل میں آئے، نیچے بیٹھے. لا یورا علیہ اثر السفر، ان پر کوئی سفر کی علامت نشانی بھی نہیں تھی. مولانا، جب تک آپ استاد کی نظر میں تمثل کر کے آ نہیں جاتے، استاد آپ کو پسند نہیں کر لیتا، استاد کی نظر سے آپ کو فیض کی رمق بھی نہیں مل سکتی. 10 طالب علم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، 10 طالب علموں میں سے لینے والا صرف وہی ہوتا ہے جس نے استاد کو راضی کیا ہوتا ہے، جس کے استاد اور شاگرد کے درمیان جس نے حجاب بنا لیا، پردہ بنا لیا، اپنی سوچ، اپنی بے ادبی، اپنی بدتمیزی، اپنے کسی خیال، تو وہ سامنے بیٹھ کے بھی محروم ہے. جبرائیل نے اصل میں طریقہ یہ سکھایا کہ دیکھو میں نوریوں کا سردار ہو کر تمہیں سکھا رہا ہوں کہ استاد کی نظر میں آنا چاہیے. دیکھو میں نے نظر میں آنے کے لیے میں نے کپڑے بھی چٹے پہن لیے ہیں، میں نے زلفیں بھی لگا لی ہیں. ویسے کوئی لفظ اس کے ساتھ نہ ملا، لیکن جس وقت شعور مجذوب ہو جائے، جس وقت شعور جو ہے وہ دیوانہ ہو جائے، جس وقت شعور جو ہے وہ جنون محبت میں مبتلا ہو جائے، تو میرے خیال میں یہ جملہ اتنا بے قیمت نہیں ہے، نچ کے یار اصا نچ کے یار بنا یہ جو یار کو منانا ہے اس کے لیے ناچنا جو ہے، میں سوچ کے لیے بولے ناچنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ تو ضروری ہے نا کہ بندہ جناب اپنی ذات کو بھولے. جبرائیل نے چٹے کپڑے اس لیے پہنے تھے کہ میں اپنی ذات کو بھول کے محمد عربی کے قدموں میں بیٹھا ہوں. اگر میں اپنی ذات میں گرفتار رہتا، اگر میں اپنے مقام میں کھویا رہتا کہ میں نوریوں کا سردار ہوں، تو مجھے رسول اللہ علیہ السلام کی فیضان نگاہی کس طرح مجھے نوازتی. میں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے. شاگرد کا کام ہے مٹانا اور استاد کا کام ہے بنانا. یہ مٹانے اور بنانے کے درمیان تربیت بھی ہے، یہ مٹانے اور بنانے کے درمیان ہی تعلیم بھی ہے. یہاں ہی مقامات ہیں، یہاں ہی درجات ہیں. ہر چیز ہر جلوہ اللہ رب العالمین نے ان دو چیزوں کے درمیان رکھا ہے. اور میرکات کے اندر ملاحی کاری نے لکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے داڑھی بھی سجائی، مطلب بے ریش نہیں تھے، داڑھی بھی تھی، کالے بال بھی تھے، سفید کپڑا بھی تھا. دوسرے رنگ کا کپڑا کیوں نہیں پہنا؟ اس لیے نہیں پہنا کہ جس کے پاس سیکھنے کے لیے جا رہے تھے اس کو پسند ہی سفید کپڑے تھے. پسند جو وہ کرتا تھا، وہ انہوں نے پسند کی خوشبو سونگ لی. جس وقت خوشبو پا لی تو کہا میں وہی پہنوں گا جو انہیں پسند ہے. اور پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ تازگی جو ہے یہ علم کی طلب میں طلب کی جان ہے. اگر آپ جوائیاں لیں گے، اگر آپ سوئے رہیں گے، اگر آپ بے وضو بیٹھیں گے، اگر آپ کوتا فکر بن کر بیٹھیں گے، تساہل اور سستی کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو فیض کیسے ملے گا؟ یہ جملہ خاص جملہ ہے کہ ان پر کوئی سفر کا اثر تو دکھائی نہیں دے رہا تھا. اتنے دور سے آئے لیکن پھر بھی تازہ. یہی فلسفہ ہے اس کا کہ جس وقت مدینے جاؤ تو مدینہ جانے میں داخلے سے پہلے نہاؤ، ذرا نہا کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے حضور کے سامنے جاؤ، پتہ چلے کہ جو طالب ہے وہ سست نہیں ہے، وہ تھکا ہوا نہیں ہے، وہ تو لینے کے لیے آیا ہے. جب لینے کے لیے آیا ہے تو اس میں تازگی بھی ہونی چاہیے، اس کی طلب جوان بھی ہونی چاہیے. مکہ شریف میں جس وقت آپ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے داخل ہوئے تو اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ نہا کے داخل ہونا تاکہ تھکان کے اثرات کے نکل جانے سے آپ علم اور علم کے اصولوں کو ڈائجسٹ کر سکیں گے. باوضو تعلیم، خوشبو والی تعلیم، یہ دراصل فائدہ اور استفادہ ان دونوں کو روح عطا کرتی ہے، زندگی عطا کر دیتی ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارزا یوم للناس فطاو جبرائیل. پھر یہ سوالات مختلف جو آپ نے ترجمہ میں ملاحظہ فرمائے اور بڑا بیلنس ہے اس میں، بڑا توازن ہے اس میں، اللہ تعالی کی توحید کا اس میں درس ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کا درس ہے. یہ امتیاز اور تفرد اور مسلمانوں کے ہاں ان کی سوچ کی دل ربائی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، اگر ان کی تاریخ عقیدت کا مطالعہ کریں، تاریخ حقیقت کا مطالعہ کریں، تاریخ عمل کا مطالعہ کریں، اور تاریخ روحانیت کا مطالعہ کریں. کیا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہودی سارے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے, وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بلکہ الہامی مذہب کے علاوہ ہندو ہیں, ان کو دیکھو کسی کو کہہ رہے ہیں ملیچ ہے, کسی کو کہہ رہے ہیں چندرول ہے, کسی کو کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے, گالی گلوچ, اور بڑی بڑی اونچی ہستیوں کو ناروا کلمات ان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. تازی ہوا دیکھنی ہو تو جس وقت عیسائی داخل ہوئے قدس میں ایک دفعہ تو تورات کے نسخے جلا دیے, بیت المقدس کو گرا دیا, خنزیر جا کر کے کعبے کے اندر ذبح کیے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا عالم یہ, اور ٹیری جان جیسے لوگوں نے قرآن مجید کو آگ لگایا. دنیا میں صرف ایک قوم ہے جس کی تربیت حضور نے کی ہے رحمت عالم, جن کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح اپنے نبی کو تم نے تسلیم کیا. میں کہتا ہوں یہ حقیقتوں اور عقیدتوں نہیں بلکہ دنیا بھر کی انسانیت کو اگر اتحاد اور الفت کے لیے کوئی پلیٹ فارم اور کوئی ایسی آئیڈیالوجی درکار ہے جس پر قافلہ انسانیت کی تنظیم ہو سکتی ہے اور ان کو الفت اور اتحاد کا انعام دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف مسلمان قوم ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی حقیقت بیان کی, اس میں فرشتوں کا مقام بھی بیان کیا. اس میں ایک مزیدار بات ہے کہ جو سامنے آ کے بیٹھا تھا وہ تو جبرائیل تھا, فرشتوں کا سردار تھا. تو حضور اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ تو ایمان لا اللہ پر, اور تو ایمان رکھنا فرشتوں پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور بے خبر تھے. رحمت عالم علیہ السلام نے اس میں ایک اور نقطہ بھی بتا دیا کہ انسان عظمتوں کی جس چوٹی پر بھی کھڑا ہو اور عظمتوں کے جس امالے پر بھی چلا جائے, جو اس کے ساتھ کے لوگ ہیں ان کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے, ان کو ماننا چاہیے, انہیں عزت دینی چاہیے, ان کو پیار دینا چاہیے, ان کو محبت دینی چاہیے. جو لیڈر اپنی قوم کو عزت نہیں دے سکتا وہ لیڈر اپنی قوم سے عزت پا نہیں سکتا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملائکہ کا مقام بھی بیان کیا, اگرچہ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جبرائیل لباس بشریت میں تھے تو رسول اللہ علیہ السلام نے بشری زندگی کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے ہدایات اپنی زبان نور سے ارشاد فرمائی تھی. آگے جو تلقین ہے رسول اللہ علیہ السلام کی کہ یہ یقین پیدا کر کے میں نے دنیا سے جانا ہے, پھر اس کے بعد پھر اٹھنا ہے. ہر پگڈنڈی صراط مستقیم بن سکتی ہے اگر بندہ اندر سے یہ عقیدہ اپنے دل میں پیدا کر لے. دنیا کا ہر ٹیڑھا راستہ اپنے وجود کو ختم کر کے صراط مستقیم میں وہ ڈوب سکتا ہے اگر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے, مرنے کے بعد پھر میں نے زندہ ہونا ہے اور میں نے اللہ تعالی کے سامنے جواب دے ہونا ہے. آخرت کا عقیدہ نہ ہونا, یہ سارا جو آپ افراتفری دیکھتے ہیں دنیا میں ہے, لوگوں میں بہیمیت اور ریچھوں جیسی زندگی پیدا ہو گئی ہے, اللہ معاف کر دے. میں کہتا ہوں سچا مذہب جو انسان کو اٹھاتا ہے اور ان کو عظمتوں سے ہمکنار کرتا ہے, آج دنیا کو اس مذہب کی ضرورت ہے. اور قسم اللہ تعالی کی وہ مذہب صرف اور صرف وہ ہے جو حضور کے وسیلے سے دیا گیا ہے, اسلام. تو عرض کر رہا تھا میں اس میں صفات باری ہیں. پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کا درس اس میں دیا, عبادت کرو. پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. میرے پیارو, ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. یہ افراد تفریح ٹھیک چیز نہیں. آج ہماری حالت بری ہے. آج ایک صاحب نے مجھے ایک فنکشن کی کہانی سنائی, تو اس میں ایک جنرل صاحب بھی آئے, انہوں نے تقریریں کی. تو میں نے اس اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا تقریریں ہوئی, تو کہا کہ جو میزبان تھے وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ناموس کے محافظ ہیں, پاسبان ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو انہوں نے برکت کے لیے بھی اللہ تعالی کا نام نہ لیا. اور ایک جنرل صاحب آئے, انہوں نے تقریر کی, تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی امینڈمنٹ میرے کہنے پر کیا کر دیں کہ اب یہ بھی کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی ماننے والے ہیں اور اس عقیدے کے بھی ہم نوکر ہیں, ہم خادم ہیں, تو آپ کی دعوت مکمل ہو جائے گی. تو وہ کہنے لگا مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس اجتماع میں بھی دو گروپ ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا اور ایک رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو ماننے والا ہے. میرے خیال میں قول, عمل, انتساب, نسبت, پہچان, شناخت کا ایسا گھناؤنا اور خوفناک مقام جس پر انسان حقیقت کا دامن چھوڑ دے, اس سے تھوڑا اباؤٹ ٹرن ہونا چاہیے. اور اباؤٹ ٹرن کر کے بندے کو جو اسلام ہے, میرے خیال میں وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. تو اہل سنت والجماعت ہونے کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو واحد و احد نہیں مانتے. وہ لا شریک ہے, وہ اپنی ذات میں لا شریک ہے, وہ اپنی صفات میں لا شریک ہے, وہ اپنے افعال میں لا شریک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو درس صوفیاء کے نام نے دیا ہے, کوئی علماء کا سیکٹ طبقہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ آواز تو کسی جگہ سے آئی نہیں ہے, ماں سے واللہ بس اللہ کی ذات کے سوا بس اور کوئی ہے نہیں. یہ منظر صرف اور صرف نقشبندیوں کی دی ہوئی ہے, چشتیوں کی دی ہوئی ہے, قادریوں کی دی ہوئی ہے, سروردیوں کی دی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو بےتاب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے. رسول اللہ علیہ السلام کا یہ جملہ دل میں اتارا جائے کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے نماز قائم کرنے کا کہا, زکات ادا کرنے کا کہا. آج میں ایک سائنس دان کی کتاب پڑھ رہا تھا, وہ لکھتا ہے کہ مسلمان اس وقت سے تباہ ہوئے ہیں جب سے انہوں نے زکات کا نظام ڈسٹرب کیا ہے. اور زکات نہ ان کی انقلابی سطحوں پر اکٹھی کی جاتی ہے نہ تقسیم کی جاتی ہے. اور پاکستان اور سعودی عرب جیسے ممالک میں زکات اکٹھی کی جاتی ہے, لیکن دیانت اور امانت کے ساتھ تقسیم کرنے کا معاملہ. اس وقت بھی مجھے معلوم ہے کہ زکات فنڈ میں 3 ارب روپے سے بھی زیادہ گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے, لیکن وہ تقسیم نہیں کر رہے. ان کے مرکز صوبوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, صوبے مرکزوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو زکات کے اندر فعالیت ہے. زکات ایک ٹوٹے بکھرے اور شکستہ معاشرے کو ترقی دینے کے لیے رسولی سنت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ زکات ادا کی جائے. اس میں زکات ادا کرنے کا درس جو ہے وہ دیا ہے. امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا آج رسالہ کشیریہ میں پڑھ رہا تھا, اس میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو تصوف کے لوگ ہیں کامیاب کیوں نہیں ہوتے. ہر آدمی کسی نہ کسی جگہ پھنسا ہوا ہے. تو امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سوال کا جواب دے کے کہتے ہیں, میں نے اپنے پیر و مرشد سے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ ناکامی کی زیادہ وجہ کیا ہے. ذکر اذکار بھی ہوتا ہے, چلے بھی ہوتے ہیں, درود بھی پڑھا جاتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن روحانیت مستحکم نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں میرے پیر و مرشد پہاڑ میں بیٹھے تھے, آپ نے آنکھ کھولی اور روئے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے مالی اسلام چھوڑ دیا ہے، جو کچھ اموال کے سلسلے میں ہدایات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تھی مسلم معاشرے کے اندر چھوڑ دی گئیں. اصل اس لیے ہوں کہ پتہ نہیں مجھے بیان کرنا چاہیے یا نہیں. آج عزیزم کاسے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نیچے ایک سائل آیا تھا، اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی اور کہہ رہا تھا کہ میں ہوں خیاب آنے سے زید کرنے والا، تو میں گاڑی خود چلاتا ہوں، وہ بس باندھی ہوئی رسیاں شسیاں کوئی، وہ ہاتھ ہی سے سب کچھ کنٹرول کرتا ہے. تو کہتا ہے میرے پاس 5,000 روپے نہیں ہیں، شاہ صاحب کو کہیں کہ اگر وہ مہربانی کر کے دے دیں. تو میں نے کہا اس کو بھائی دے دو، میں آپ درس دینے لگا. کہنے لگا کہ وہ ہنس کے آگے مجھے کہنے لگا کہ ساحل سے ملاقات تو کر لینی چاہیے. میں نے کہا یار اس کی غرض ہے پیسے، تو اس کو 5,000 روپے دو. بچہ چھوڑو ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے، دیکھے نا بی بی پاک کے دروازے پر بھی تو جبرائیل آ گئے تھے یتیم اسیر بن کے، پتہ نہیں کوئی بندہ ہو 5,000 مقصود نہ ہو. میں نے کہا یار بس میں نے ساری کتاب کے سارے ورق سمیٹ لیے ہیں، اب مجھے نہ جبرائیل سے غرض ہے نہ میکائیل سے، میرا قبلہ محمد رسول اللہ علیہ السلام ہے، وہ راضی ہیں، وہ سمجھ راضی ہوں، شہنشاہ راضی رہیں بس. تو بس ٹھیک ہے، میری طرف سے معافی مانگ لینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہہ دینا، اور کہہ دینا یہ آپ نے اتنے ہی پیسے مانگے ہیں، یہ لے لو اور میرے لیے دعا کر دو، میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں. تو بچے اگر آپ بند کمرے میں بھی کنڈیاں لگا کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو جو آزمانے والا ہے وہ ادھر بھی آپ کو آزما دے گا، جو امتحان میں ڈالنے والا ہے وہ ادھر بھی آپ کو امتحان میں ڈالے گا کہ اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، انسانی معاشرے کے اندر، انسانی سوسائٹی کے اندر یہ رہتا کیسے ہے. تو امام قشیری کے الفاظ کے مالی حقوق کے ادائیگیوں ہی میں درجات کی بلندی ہے، اور اللہ عز و سبحانہ کی طرف سے نعمات صلے اور انعامات ہیں. لیکن معاف کیجیے میری قوم اس بدقسمتی کے اس درجے پر پہنچ گئی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو ساحل ہی سمجھتا ہے، مسکین. ہمارا صدر بھی مسکین ہے، ہمارا وزیر اعظم بھی مسکین ہے، وہ بس کشکول گدائی لے کر کے پھرتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جس قوم میں کریم ختم ہو جائیں، جس قوم میں سخی ختم ہو جائیں، وہ قوم کیسے سرفراز ہوگی. اربوں کے حساب سے پیسہ باہر رکھ دینا اور خود کاسہ گدائی لے کر کے در در پر پھرنا، میرے خیال میں یہ ترقی کا راستہ نہیں. آؤ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے، کتنی توانائی، کتنی حرارت اور کتنی عقل اور کتنی دانش ہے ان الفاظ میں کہ زکات دو، یہ فرض کی گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. رمضان کے روزے، پھر جلوہ احسان کا رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اسلام ہے ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے. احسان کی تعریف حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ تم ایک ایسے مقام پر آ کر کھڑے ہو گویا کہ تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ تو کیفیت بنے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ویسے اس دنیا میں برائل ایر، یعنی اس عالم میں اسی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالی کی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا. اللہ تعالی کی زیارت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جنت کے اندر اہل جنت کو اللہ تعالی خود اپنے جمال کی زیارت کرائے گا. لیکن یہ وہاں کی بات ہے، یہاں کی بات ایسے نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں نے ان بابوں شابوں کی میں نے وجہ تردید کر دی جو جھانسے دے رہتے ہیں، دھوکے دیتے رہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا. ایک جگہ کتاب میں نے یہ بھی پڑھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، معاذ اللہ اتنا موٹا تھا، اتنا پتلا تھا، اتنا لمبا تھا. مشخصات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت کرنا ایک صورت میں کفر ہے، ایک صورت میں شرک ہے، یہ ٹھیک کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانو اللہ کی شان کے ساتھ، اس کو بے عیب جانو، اس کو منزہ عن العیوب جانو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی اسی طرح میں کیسے سمجھاؤں، یہ روحانیت کیا ہے؟ احسان کا تو رسول اللہ علیہ السلام نے ذکر کیا، یہ احسان کیا ہے؟ ایک سرات تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دی، تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا جو جسم ہے یہ اس
دو حیثیت ہے، جس کی روح ہے اور ایک جسم ہے، روح اور جسم دونوں سے مل کر انسان کے وجود کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم جسم کی ترقی کے لیے تو سوچتے ہیں، میں بھی شوگر کا علاج کرنا چاہیے، جب جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو کہتا ہے جی واک کرو، بس جی دوڑا کرو، چلا کرو،
تو کہتے ہیں کہ دراصل واک کرنا، دوڑنا، چلنا یہ انسان کے جسم کی ریاضت ہے، جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپنے میں جو آدمی یہ ایکسرسائز زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں اس میں نشو نوا کرتا ہے، تکڑا توانا بندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک زمانے میں مجھے آٹھویں میں ایک پڑھنے والا لڑکا مجھے ملا، وہ کہنے لگا کہ آپ اور میں دونوں کلاس فیلو ہیں، ڈیٹ آف برتھ بھی ہماری ایک ہے، تو آپ پڑھتے رہے ہیں، میں پہلوانی سیکھتا رہا ہوں، تو چلے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں جسم کی طاقت کس کی زیادہ ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ میں کافی ادھیڑ عمر ہو گیا ہوں، تو یہ ملا مجھے لاہور ایئرپورٹ پر اور لانج میں بیٹھے ہوئے، میں نے کہا دیکھو میرا مقام منصب ہے، لوگوں سے سیکھتے سکھاتے ہیں، میں ادھر ہاتھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں اچھا نہیں لگتا، آپ گا رہے ہیں کہ کمرے میں یہ بھی کر لیں گے لیکن یہاں اچھا نہیں ہے۔ تو وہ پھر مجھے کہنے لگا کہ چلیں میرے کام کی جو میں نے سیکھا ہے وہ تو آپ نے تاریخ دے دیا، آپ نے جو کچھ اتنے عرصے میں سیکھا ہے وہ تو بتایا جا سکتا ہے، تو آپ بتائیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ توبہ کریں، آپ توبہ کریں، اللہ اللہ کریں۔ نام بھی اس کا عبد الرشید تھا، تو کہنے لگا کہ چلے میں اللہ توبہ بھی کروں گا، تو میں آؤں گا تو پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا مجھے آثار سے لگتا ہے کہ تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، آثار سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، آپ توبہ کریں۔ تو کہنے لگا کہ اگر میں مر گیا آنے سے پہلے تو میں آپ کی بیعت پر ہوں۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اب میں نے کہا چل پھر ہاتھ میں ہاتھ پھنسا لیتے ہیں، اب ہاتھ میں ہاتھ پھنسا لیتے ہیں، اب دیکھ لیں کہ طاقت کس کی زیادہ ہے۔ اچھا جی صاحب، وہ میں نے اس کا ہاتھ میں لیا اور میں نے کہا کہ توبہ کرو پر کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ کانپنے لگ گیا۔ میں نے کہا ابھی تو نے کل میرے ساتھ کشتی لڑنی ہے، کانپنے تو ابھی لگ گیا ہے۔ تو اللہ گواہ ہے کہ دوسرے دن وہ آدمی فوت ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہمارے گاؤں سے بالکل سامنے چراٹھی نام ایک گاؤں تھا، وہاں کا رہنے والا تھا، اس کا نام عبد الرشید تھا، انجینئر تھا وہ، اللہ تعالیٰ اس کو غریب کے رحمت فرمائے بالکل آخری وقت میں۔ تو اب میں بتاؤں کہ انسان جس وقت پتھر اٹھاتا ہے، دوڑتا ہے، کبڈی کھیلتا ہے، بھاگتا ہے، واک کرتا ہے، تو اس جسم کی پرورش ہوتی ہے، اس کی نشو نما ہوتی ہے، اس میں طاقت آتی ہے، اور بچے بھی حیران کن بات، اس نے میں نے ایک کتاب پڑھی ہے کہ ایک نارمل بچہ جو ہے وہ ہر روز 35 کلومیٹر سے زیادہ دوڑتا ہے، اگر اس کے ادھر سے اٹھلنا اور اچھلنا اور اگر وہ جمع کیا جائے تو 30-35 کلومیٹر ایک بچہ جو ہے وہ چلتا ہے، تو یہ اس کی نشو نما کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ اس کا جسم تکڑا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، انسان کے اندر روح ہے ایک، تو جس طرح اس جسم کے پی ٹی کرنے سے جسم میں تکڑا پن آتا ہے، روح کی بھی کچھ مشقیں ہیں جس طرح وہ کر لی جائیں تو روح بھی تکڑی ہوتی ہے اور روح طاقت آتی ہے، اس میں غذائیت آتی ہے، اور وہ طاقت جو اندر روح کے اندر ایکسرسائز کرنے سے آتی ہے، ادھر سے جسم کی طاقت، وہ دونوں طاقتیں جس وقت مل جاتی ہیں تو پیارے اس کو روحانیت سے تعبیر کر دیتے ہیں. وہ ایک قوت ہے، وہ ایک طاقت ہے، وہ ایک منزل ہے. اب رہا یہ سوال کہ وہ روح کی وہ کیا ایکسرسائز ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں. روح کی ایکسرسائز ایک ہی ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، کثرت سے کریں، کثرت سے. خصوصاً میں آپ کو بتاؤں کہ جو روحانی مدارج ہیں وہ سوائے مراقبے کے صرف اذکار سے حاصل نہیں ہوتے. اس لیے ہمارے مشائخ نے ہمیشہ کہا کہ مراقبے پر زور دو، ذکر پر زور دو. اللہ تعالیٰ اس سے اندر کشود پیدا کرتا ہے اور انسان کی روح مستحکم ہوتی ہے، اور جسم اور روح دونوں کی یہ جس وقت ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو صاحب اپنے اپنے حساب سے، پھر جس وقت کو تصوف اندر آتا ہے، احسان جس وقت انسان کے اندر آتا ہے تو کہیں آپ دیکھتے ہیں عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں، کہیں خواجہ غریب نواز نظر آتے ہیں. تو ہے سب اسی راستے سے، اللہ اللہ کر کے وہ گزرے ہیں. اللہ سبحانہ نے تجرد کیا، ان کے نفس سے جتنی علائشیں قدرتیں ہوتی ہیں وہ ساری دور ہوئیں. دور ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے الطاف اور انوار کے جلوے جو ہیں وہ ودیت ہوتے ہیں ایک جسم میں، اور یہ صورت احسان کی بنتی ہے. اور جس وقت بندہ اندر سے اس طرح، کل ایک بچہ میرے پاس آیا، بہت میں اس کے جملے سے بہت محسوس ہوا، کیونکہ جمالیاتی آدمی ہوں، ہر آدمی کی ہر بات غور سے سنتا ہوں، پھر دیر تک وہ چلا جاتا ہے، میں بعد میں بھی محسوس ہوتا رہتا ہوں یا روتا رہتا ہوں. وہ آدمی آ کے مجھے کہنے لگا کہ شادی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نظر ہوئی. حضور میں بڑا گناہ گار تھا شاہ جی، میں جو عمرے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت دے دی، عمرے کے لیے چلا گیا اور بڑا رویا میں گناہ گار ہوں. شاہ جی جب میں حرم میں داخل ہوا، کعبے کے سامنے ہوا، اللہ نے مجھے خوب تویا. وہ پنجابی میں کہا اللہ نے مجھے بڑا تویا جی. میں نے کہا کس طرح سے؟ کہتے اتنی بارش برسی مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اندر سے بھی دھو دیا اور باہر سے بھی دھو دیا ہے. تو میں اس لفظ پر کہتا ہوں کہ جس وقت بندہ ڈوبتا ہے اللہ سبحانہ کی یاد میں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے انوار اس پر نازل کر کے گویا اس کو اندر سے بھی دھو دیتا ہے اور اس کو باہر سے بھی دھو دیتا ہے. اس ڈھب کے، اس رنگ کے، اس انداز کے جو لوگ ہوتے ہیں صاحب، وہ صاحب احسان ہوتے ہیں. اور یقیناً اس قسم کے لوگ اگر تمہاری دنیا میں موجود نہ ہوں تو تمہاری دنیا تباہ ہو، برباد ہو جائے. باقی رہ گیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسے سوال کرنا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نشانیاں بتانا، اور یہ ارشاد فرمانا کہ جو مسئول ہے، یعنی جسے سوال کیا گیا ہے، سائل کا جو علم ہے اور مسئول کا علم ہے، اس بارے میں سائل کے علم سے مسئول کا علم زیادہ نہیں ہے. یہ لفظ بتاتا ہے کہ جبرائیل کپڑے چٹے پہن کے یہ نہ سمجھنا کہ محمد عربی نے تجھے پہچانا نہیں. میں تجھے پہچانتا ہوں، لیکن پہچاننے کے باوجود جو ہے وہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کہ علم کو ظاہر نہیں کرنا، تو نبی اللہ تعالیٰ کی رضا کا پابند ہے. وہ جہاں اللہ چاہتا ہے وہ علم کو ظاہر کر دیتا ہے، جہاں اللہ نہیں چاہتا وہ علم کو ظاہر نہیں کرتا. اعلی جناب، تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے نشانیاں خود ہی بیان فرما دی کہ جو ایک لونڈی ہے اپنی مالکن کو وہ گویا جنم دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں ایک بچی کو پیدا کرے گی، وہ ہی اس کی حاکم بن کر اس پر حکومت کرنے لگ جائے گی. تو جس دن اس طرح کی صورت ہو جائے کہ تمہاری عورتیں تمہاری حکمران بن جائیں، پھر سمجھو کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہے. اور دوسرا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کالے اونٹ چرانے والے لوگ، چونکہ کالا اونٹ عربوں کے ہاں نفرت کی علامت ہے، وہ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے، بورے قسم کا اونٹ جو ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو جس دن یہ لوگ جو ہے وہ تمہارے حکمران بن جائیں گے، تم اس دن گویا بکھر جاؤ گے، سمجھو کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہے. اس میں بعض دیگر بھی مسائل تھے، لیکن میں اختصار کر کے صرف ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. آخر میں رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یہ جبرائیل تھے یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس پر علامہ قسطلانی نے لکھا، حوالہ بھی عرض کر دوں، علامہ قسطلانی نے لکھا کہ حضرت جبرائیل کا صحابہ کی موجودگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرنا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جبرائیل صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اے حضور کے صحابہ، علم معرفت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں، اگر میں آسمان سے ادھر سوال کرنے کے لیے آ گیا ہوں تو تمہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے ہر علم ہر معرفت کی کنیاں رکھی ہیں، شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ ہم اس طرف بڑھیں۔ دوسری چیز جو مجھے ملا علی قاری کے حوالے سے پسند آئی، ملا علی قاری نے امام مسلم کی روایت نقل کر کے انہوں نے کہا کہ ہر سوال جبرائیل نے اخبرنی سے کیا، اخبرنی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں استدعا ہے، استدعا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل نے ہر جگہ درخواست کی کہ میں عرض کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، مجھے بتا دینا یہ بات، یہ بات کیسے ہے۔ اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ طالب علم اور صحابہ کو یہ سکھایا گیا کہ جب بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ پوچھنا ہو تو ادب اور عظمت توقیر کا پیکر بن کر کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز پوچھو۔ تیسری چیز جو عینی نے لکھی، یہ مزیدار ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اسی حدیث شریف پر لکھا کہ جبرائیل کیسے بیٹھے تھے، جبرائیل کیسے بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل حضور کے سامنے ایسے بیٹھے تھے جس طرح تم نماز میں قعدے میں بیٹھتے ہو، دو زانو ہو کر کے، ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر کے، گردن جھکا کر کے حضور کے سامنے بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم ان لوگوں کے غبارے سے ہوا نکل گئی جو مواجہ شریف پر جو لوگ دعا کرنے کے لیے حضور کے روضے کی طرف مڑتے ہیں تو زبردستی ان کو نوچتے کھینچتے موڑتے رہتے ہیں کہ دعا نہ کرو، کہیں کوئی عبادت کا نہ سمجھ جائے۔ جبرائیل نے کہا کہ دیکھو میں نے گھٹنے جوڑ دیے ہیں نبی کی طرف، میں کوئی معبود سمجھ کے تھوڑا ہی گھٹنے جوڑے ہیں، میں تو ان کو اللہ کا محبوب سمجھ کر کے یوں ادب سے بیٹھا ہوں۔ اس کا معنی تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے، اور عبادت اور تعظیم دونوں کو خلط ملط نہ کیا جائے اور کسی آدمی پر مشرک ہونے کا فتویٰ نہ لگایا جائے۔ اور پھر آخری میرا جملہ آج کے درس کا کہ اگر جبرائیل نور مطلق ہونے کے باوجود لباس بشر میں صرف دین سکھانے کے لیے آئے ہیں تو حضور نور ہونے کے باوصف لباس بشریت میں نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی ضرورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ مطابقت کے لیے جو بھی ان کا ہادی ہو وہ ان کے لباس میں جب آئے گا تو یہ اس کا کرم ہوگا۔ تو حضور نور ہیں لیکن لباس بشریت میں آنا دراصل ان کی رحمت للعالمین کا حصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر فرش مدینہ پر نہ بیٹھتے تو وہ اپنے غلاموں کو کیسے نوازتے اور غلام حضور سے کیسے سیکھ سکتے تھے۔ اللہ عز سبحانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، چہرہ ام الکتاب تیرا۔